نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. محترم حضرات، کئی مہینے کی غیر حاضری کے بعد آج پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں. میرے اپنے بہت سے عذر تھے اور مشغولیتیں تھیں جس کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا تھا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مجھے حاضری کی، اور آپ کے سامنے قرآن کریم بیان کرنے کی. میں نے وہ سلسلہ جو چل رہا تھا تفسیر کا مسلسل، تو ایک دو مجلسوں کے لیے مؤخر کر دیا ہے، اور آج میں نے یہ ایک نئی بات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ عن قریب چار پانچ دن کے بعد شروع ہونے والا ہے مہینہ ذی الحجہ کا، بقرعید کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. بقرعید کے مہینے کے شروع کی بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ نے اس کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں. ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے؟ یہ وقت جو عن قریب آنے والا ہے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ آیات پڑھ کر بیٹھا ہوں کہ والفجر وليال عشر. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں چند چیزوں کی. پہلی قسم کھائی والفجر، کہ قسم ہے وقت فجر کی، فجر کے وقت کی قسم. فجر کا وقت آپ جانتے ہیں سب حضرات، کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. تو فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی. دوسری قسم کھائی وليال عشر، اور قسم ہے دس تاریخوں کی. وہ دس تاریخیں یہی ہیں جو ذی الحجہ کے شروع کے دس دن ہیں. والشفع والوتر، اور یہ دو قسمیں اور آ گئیں، جفت کی اور طاق کی. جفت بھی آپ جانتے ہیں، طاق بھی آپ جانتے ہیں، اور جفت سے مراد ہے اس آیت کے اندر دسویں تاریخ ذی الحجہ کی، جو عید کا دن ہوتا ہے، جو بقرعید کا دن ہوتا ہے، وہ مراد ہے. اس لیے کہ وہ دو 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 کر کے جفت بن جاتا ہے. اور چوتھی قسم کھائی والوتر، یہ قسم ہے طاق کی. طاق آ آپ جانتے ہیں ایک کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے. واللیل اذا یسر، پانچویں قسم آئی رات کی جب وہ ختم ہونے لگے اور چلنے لگے. پانچ وقتوں کی قسم اللہ تعالی نے ان آیتوں کے اندر کھائی. پہلا وقت فجر کا وقت ہے، جو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اور سورج نکلنے تک رہتا ہے. دوسری قسم ہے ذی الحجہ کی 10 تاریخوں کی، جو چاند نظر آنے کے بعد سے عید کا دن ختم ہونے تک ہے. تیسری قسم ہے جفت کی، یعنی عید کے دن کی جو 10ویں تاریخ ہے. چوتھی قسم ہے طاق کی، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. اور پانچویں قسم ہے رات کے آخری حصے کی، جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں. ان پانچ اوقات کی قسم اللہ تعالی نے کھائی ہے. میں پہلے بتا چکا تھا والعصر کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی قسم کھائیں، جس مخلوق کی، وہ اس مخلوق کے مقدس اور مبارک ہونے کی علامت ہے کہ یہ چیز بڑی مبارک ہے، اس میں برکتیں بھری ہوئی ہیں، بڑی فضیلت والی. چنانچہ یہاں پر یہ پانچ اوقات اور پانچ تاریخ، پانچ ایام جن کی قسم اس میں کھائی گئی ہے، معلوم ہوا کہ یہ سب کے سب بڑے مقدس اور بڑے مبارک ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی فضیلت اور بڑا اجر و ثواب ہے. پہلی قسم تھی فجر کے وقت کی. فجر کا وقت جیسا کہ میں نے ابھی بتا دیا، طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے تک رہتا ہے. یہ وقت بڑا مبارک وقت ہے، بہترین وقت ہے، بڑی فضیلت والا وقت ہے. قرآن کریم میں اس وقت کی فضیلت بیان کی گئی ہے. چنانچہ ایک جگہ فرمایا ان قرآن الفجر کانا مشہودا، کہ فجر کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اور جو قرآن پڑھا جاتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر جو کیا جاتا ہے اس وقت میں، کانا مشہودا، تو یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، اتنا بہترین وقت ہے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور تلاوت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے اللہ کے ذکر میں اور دعا میں مشغول رہنے والوں کو وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اللہ کے یہاں جا کر کہ ہم نے آپ کے فلاں فلاں بندے کو اس حال میں دیکھا ہے، گواہی دیتے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے وہ ڈیوٹی اس بات کی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو اور امت مسلمہ کو دیکھتے رہیں، گشت کرتے رہیں، جو اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو اس کی گواہی دیں، اللہ کے پاس جا کر بتائیں. فرشتے یہ دو وقت میں ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، ایک تو فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت. عصر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں ڈیوٹی پر اور دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں گواہی دینے کے لیے، وہ رات بھر رہتے ہیں اس دنیا میں اس امت کے پاس اور مسلمانوں کے پاس. جب فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت، تو یہ اوپر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے دوسرے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ یہی نگرانی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. حدیث شریف میں آیا کہ جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے رپورٹ طلب کرتے ہیں، بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بندوں کو اس حال میں پایا کہ وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، آپ کے ذکر میں مشغول تھے، دعائیں کر رہے تھے، ہم نے اس حال میں پایا. آگے حدیث لمبی ہے، وہ اس وقت میرا مقصود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور بہت کچھ ان فرشتوں سے فرماتے ہیں اور اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں. اسی طریقے سے عصر کے وقت جب ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں تو ان سے رپورٹ طلب کی جاتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جو بندے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں ان اوقات میں، تو فرشتے ان کی یہی گواہی دیں گے. اللہ کے یہاں بھی یہی گواہی دی انہوں نے اس کے دربار میں، اور میدان حشر میں جب حساب و کتاب ہوگا، اعمال پیش کیے جائیں گے اور بہت سے گواہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جمع فرما دیں گے، ان میں یہ فرشتے بھی ہوں گے، وہاں بھی گواہی دیں گے. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے عزیزوں اور بھائیوں کہ اگر وہ اللہ کے بندوں کو دوسری حالت میں پائیں گے ان اوقات میں، وہ دیکھیں گے کہ پڑے سو رہے ہیں غفلت میں، نہ ان کو اذان کا فکر ہے نہ نماز کی کوئی پرواہ، نہ اللہ کو یاد کرنے کی طرف متوجہ ہے اور نہ اور کوئی نیکی کا کام کرنے والے ہیں، پڑے ہوئے سو رہے ہیں بے خبر. تو ظاہر ہے کہ وہ اسی کی گواہی دیں گے، یہی رپورٹ پیش کریں گے جا کر. ایسے ہی شام کے وقت، عصر کے وقت اگر وہ عبادت میں اور نمازوں میں نہیں ہے بلکہ کھیل کے میدانوں میں، نماز بھی گئی جماعت بھی گئی، کچھ پرواہ نہیں ان چیزوں کی، بس انہیں کھیل کا میدان چاہیے. ہاں اگر نماز وغیرہ پڑھ کے اچھی نیت سے کھیلے تو وہ اور بات ہے، لیکن آج کل جو ہمارے یہاں سلسلہ چل رہا ہے عام مسلمانوں میں، وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو وہ یہی گواہی دیں گے جاتے. جیسے آج وہ گواہی دینے والے ہیں ہمارے اعمال کی، ہمارے ان تمام اعمال کی گواہی دیں گے وہ میدان حشر میں بھی. یہ اتنا بہترین وقت ہے فجر کا اور اسی کے ساتھ عصر کا. اسی وجہ سے حدیث شریف میں آیا ہے ان دونوں اوقات کے بارے میں کہ دیکھو جو شخص، جو مومن فجر کی نماز با جماعت اور عصر کی نماز با جماعت پابندی سے پڑھتا رہے اللہ کے لیے، تو جنت میں اس کو دیدار خداوندی نصیب ہوگا. اللہ تعالی کا دیدار اور اللہ تعالی کی زیارت اسے جنت میں نصیب ہوگی. ہماری سمجھ میں اس دنیا میں تو آ نہیں سکتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں تو اس سلسلے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف لوٹنا پڑے گا. حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت اگرچہ تمام کی تمام اول سے آخر تک نعمتیں ہی نعمتیں رکھتی ہے، لیکن اس جنت میں سب سے بڑی، سب سے افضل، سب سے اعظم، سب سے اونچی نعمت دیدار خداوندی ہے. اس سے بہتر اور اس سے اونچی کوئی اور نعمت نہیں ہے. یہ نعمت کس کو مل رہی ہے؟ فجر کی جماعت کا اہتمام کرنے والے اور عصر کی جماعت کا اہتمام کرنے والوں کو، ان کو مل رہی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اپنی امت کو خطاب کر کے کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ تم اس نعمت سے محروم رہ جاؤ. یعنی ہر حال میں یہ دونوں نمازیں با جماعت ادا کرنا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو نعمت سے اس دیدار خداوندی کی نعمت سے محروم رہ جاؤ گے. کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی. وقت فجر ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے. تمام مسلمان بلکہ تمام انسان جانتے ہیں کہ فجر کا وقت انسان کی صحت و تندرستی کے لیے بہترین ہے، سب جانتے ہیں. اس وقت میں اٹھ کر کچھ چہل قدمی کرنے والا، کچھ جسمانی ورزش کرنے والا بیمار نہیں ہوتا، اس کی صحت صحیح رہتی ہے. چنانچہ جو لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، تندرستی کا، وہ اس پر عمل کرتے ہیں. یہ ہے فجر کا وقت، اتنا بہترین وقت ہے طبی اعتبار سے اور ڈاکٹری فن کے اعتبار سے کہ اور کوئی وقت 24 گھنٹے میں اس سے اچھا نہیں ہے. دنیا کی نعمتیں بھی اس میں اور آخرت کی نوازشیں بھی اس میں. یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ جو میری امت میں سے قیامت تک جو شخص بھی صبح میں کام شروع کرے اس میں برکت عطا فرما. اللہ سے دعا کی کہ میرا جو امتی بھی صبح کے وقت میں کوئی کام شروع کرے تو اس میں برکت عطا فرما. برکتیں نازل ہوتی ہیں اس وقت میں جن کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، خیر نازل ہوتی ہے جس سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، اور وہ خزانے نازل ہوتے ہیں اس وقت میں کہ جو ہمیں معلوم بھی نہیں. حاصل کرنے والے حاصل کر لیتے ہیں، سونے والے محروم رہ جاتے ہیں. فیشن ہے کہ آدمی سوئے تو، آدمی بیدار ہو تو 9-10 بجے بیدار ہو، فیشن بن گیا. مومن کی تو یہ شان نہیں، امت کو تو اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ صبح کو 9-10 بجے تک پڑی اینڈتی رہے اور سوتی رہے. امت کو تو اس لیے پیدا کیا کہ تہجد کے وقت اٹھے. ساری خرابی اس لیے ہے کہ رات کو 12-1-2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں اور لغو اور گناہوں کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب 2-2.5 بجے 3 بجے آدمی سوئے گا تو وہ کیسے اٹھ جائے گا فجر کے وقت. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ نے، آپ کے بارے میں صحابہ کرام نے فرمایا، کان یکرہ الحدیث بعد العشاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ قرار دیتے تھے. مکروہ قرار دیا ہے آپ نے نماز سے عشاء کے بعد باتیں کرنے کو، مکروہ قرار دیا. اسی لیے کہ عشاء کی نماز آدمی پڑھے سو جائے. دیکھیے تہجد کے وقت آنکھ کھلتی ہے یا نہیں. فجر کی تو بڑی دور کی بات ہے، تہجد میں آنکھ کھلے گی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا. چل پڑے شیطان کے راستے پر. اللہ تعالی ہمیں ہماری اصلاح فرمائے. تو یہ ہے فجر کا وقت, اور بھی اس کے اندر خصوصیتیں ہیں, فضیلتیں ہیں. یہ وہ وقت ہے فجر کا اور عصر کے بعد سے لے کر مغرب کا وہ وقت ہے کہ اللہ تعالی کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے بندوں کی طرف, اور اس وقت میں جو مانگنے والے مانگ لیتے ہیں وہ دیر عطا فرما دیتے ہیں, یعنی دعاؤں کے مقبول ہونے کا وقت ہے. یہ وقت وہ ہے کہ آدمی کا ذہن ہر فکر سے خالی ہوتا ہے اور اس کے قلب میں نشاط ہوتا ہے, فرحت ہوتی ہے, تاکہ اپنے رب سے لو لگائے, توجہ کرے اس کی طرف. چنانچہ اس وقت میں اپنے رب سے رجوع ہونے والے اور اس کی طرف توجہ کرنے والے بڑے کامیاب ہوتے ہیں, اور ان کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے. مگر یہ اس وقت میرا مقصود نہیں, فجر کا وقت تو آ گیا تھا ضمناً. دوسری قسم کھائی ولیالین عاشر, دس تاریخوں کی قسم. وہ دس تاریخیں کون سی ہیں؟ حدیث شریف میں اس کو واضح کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں دس تاریخوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی دس تاریخیں ہیں, یعنی یکم ذوالحجہ سے دس تاریخ ختم ہونے تک, اور یکم ذوالحجہ شروع ہوتی ہے چاند نظر آنے کے بعد, جیسا ہی مغرب کے بعد چاند نظر آیا پہلی تاریخ داخل ہو گئی. لہذا یکم ذوالحجہ سے دس ذوالحجہ تک کا زمانہ بڑا ہی مبارک ہے, بڑی فضیلت رکھنے والا ہے, اللہ تعالی کو راضی کر لینے کا زمانہ ہے, اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لینے کا زمانہ ہے, اپنی حاجتوں کو پورا کرا لینے کا زمانہ ہے, اور اپنے رب سے پورے طریقے سے لو لگا لینے کا زمانہ ہے. یہ دس دن بڑے زبردست ہیں, یہ دس تاریخیں بڑی عظیم تاریخیں ہیں. رمضان شریف کے علاوہ پورے سال میں ان دس دنوں سے زیادہ بہتر اور کوئی دن نہیں, ان دس تاریخوں سے زیادہ اچھا اور کوئی دن اور کوئی تاریخ نہیں. اس کے دن میں ان تاریخوں کے دنوں میں بھی نور بھرا ہوا ہے اور راتوں میں بھی نور بھرا ہوا ہے. بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال میں عبادت کرنے اور نیکی کرنے کے لیے ان دس دنوں سے افضل اور بہتر کوئی اور دن نہیں. رمضان تو بہرحال مستثنا ہے ہی, تو ان دس دنوں سے بہتر اور کوئی دس دن نہیں. یعنی نیکی کرنے پر اور عبادت کرنے پر ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے کہ سال کے دوسرے ایام میں وہ ثواب نہیں ملے گا. ملے گا تو صحیح دوسرے ایام میں, لیکن اتنا نہیں ملے گا. یہ دس دن سیزن کے ہیں. سیزن آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں, ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی, جس کا سیزن ہو اس کی قیمت بڑھ جاتی. یہ دس دن اور دس تاریخ نیکیوں کا سیزن ہے. ہر نیکی کی قیمت اور اس کا اجر بے انتہا بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ ابھی میں روایتوں سے اور حدیثوں سے آپ کے سامنے عرض کروں گا, تو یہ دس تاریخیں آنے والی ہیں. پانچ چھ دن کے بعد یہ شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. یا تو پہلی تاریخ ہوگی جمعرات کی, یا پہلی تاریخ ہوگی جمعے کی, کیونکہ آج 25 تاریخ گزر کے 26 تاریخ لگ گئی. آنے والی جمعرات اور آنے والا جمعہ, اس میں احتمال ہے کہ یکم تاریخ ہو جائے ذی الحجہ کی. اس لیے ابھی سے کمر کس لینا چاہیے, ارادہ پختہ کر لینا چاہیے کہ ان دس تاریخوں میں ہم اپنے رب کو راضی کر کے رہیں گے انشاءاللہ. یعنی ان دس دنوں میں, چاہے وہ دن ہو یا راتیں, ہم نیکی کے کام کرتے رہیں گے اور گناہوں سے بچتے رہیں گے, دعائیں کرتے رہیں گے, مغفرت طلب کرتے رہیں گے, اللہ سے رحمتیں مانگتے رہیں گے دن میں بھی رات میں بھی. یہ دس دن ایسے ہیں, نیکیوں کی اور عبادت کا سیزن ہے. جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اور اعلان ہو, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ سیزن نیکیوں کا پھر عطا فرما دیا, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ہم سے خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہر گناہ سے ہمیں اور ہمارے بال بچوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کے بعد بس اب ہمت کر لیجیے کہ اب تو کچھ کر کے ہی دکھائیں گے انشاءاللہ. چنانچہ حسب توفیق جتنے بھی قدرت اور طاقت ہو, رات سے ہی اللہ کی عبادت اور نیکی میں لگ جائیے جتنی توفیق ہے. میں نہیں کہتا کہ رات بھر, جتنی ہمت ہے جتنی توفیق ہے. عشاء کی نماز ختم ہوگی 9:30 بجے, ان ایام 9:30 بجے تک فراغت ہو جائے گی. اس کے بعد گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، اپنے گھر میں بیٹھ جائیے مسلح پر اور جانماز پر، جتنی توفیق ہو دو رکعت، چار رکعت، آٹھ رکعت، بیس رکعت پڑ جائیے. اگر اس کا وقت نہیں ہے تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھی، اللہ کی یاد میں مشغول رکھی. قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہو تو تلاوت کر لیجیے، درود شریف کثرت سے پڑھی، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے مانگی، اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے لیے خیر و برکت طلب کیجیے، قوم کے لیے اور ملک کے لیے اچھی دعائیں کیجیے، پھر سو جائیے. توفیق دے دے اللہ تعالیٰ، تہجد میں اٹھ جائیے، دو چار رکعت پڑھ کے اللہ کو یاد کر لیجیے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی فکر کیجیے اور اہتمام کیجیے. فجر کی نماز کے بعد دل چاہے تو ذکر میں مشغول ہو جائیے، تلاوت میں مشغول ہو جائیے، دعا میں مشغول ہو جائیے اور اشراق پڑھ کر مسجد سے نکل جائیے، اپنے کام کاج میں لگی. یہ ہے شب بیداری. تمام رات جاگنا نہیں، بلکہ حسب ہمت، اپنی طاقت کے مطابق، اس طرح کہ اپنے دن کے کاروبار میں کوئی خلل واقع نہ ہو، اتنا جاگنا پوری رات بیدار رہنے کے مطابق ہوگا اور اتنا ہی ثواب مل جائے گا. تو یہ سیزن آگے نیکیوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دس تاریخوں میں دن میں روزہ رکھو اگر توفیق ہو. دس سے مراد ہے نو تک، اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. گیارہ اور بارہ تاریخ کو بھی روزہ رکھنا حرام ہے، اور تیرہ کو بھی روزہ رکھنا حرام ہے. غالباً تیرہ نہیں ہے اس میں، بہرحال یہ بارہ تک تو ہے ہی، اس لیے نو تاریخ تک روزہ رکھا جائے گا. فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دن کا روزہ ان تاریخوں میں ایک سال کے روزوں کی برابر ہے، اور اس سے ایک دن کے روزے سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. دیکھا آپ نے، ایسا اجر و ثواب اور کسی دن میں نہیں ہے، رمضان مستثنا ہے، اسے تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا. پورے سال میں ایسے عظیم دن اور نہیں ہے کہ ایک روزہ آدمی رکھے سال بھر کے گناہ معاف. ایک روزہ رکھا سال بھر کے روزوں کی برابر ثواب. نو روزے رکھنے کی توفیق اللہ نے کسی کو عطا فرما دی، تو 9 یا 10 سال کے روزوں کا ثواب بھی مل گیا اور اتنے سال کے گناہ بھی معاف ہو گئے. یہ اللہ کی جانب سے انعام ہے. دن میں روزہ رکھو, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جس کے اندر طاقت اور ہمت ہو وہ روزہ رکھے, اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے, فرصت نہیں ہے, تو ہر مسلمان کو یہ دن ایسے گزارنا چاہیے جیسے رمضان کے گزرتے ہیں. رمضان کے جو ایام گزرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آدمی جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہے, غیبت سے بچتا ہے, چغلی سے بھاگتا ہے, مال حرام کی طرف نظر نہیں اٹھاتا, کسی کو برا بھلا نہیں کہتا, کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا, بس ایک دھن ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کر لے. تو اگر روزہ نہیں رکھا کسی شخص نے ان ایام میں, تو اپنا دن اس طریقے سے گزارے جیسے رمضان میں گزرتا ہے, اور روزہ رکھ لے تو سبحان اللہ, بہت ہی اچھی بات ہے. تو یہ روزہ رکھنے کا حکم فرمایا دن میں, اور رات کے بارے میں فرمایا کہ یہ 10 راتیں جو آئیں گی ان میں سے ہر رات شب قدر کی برابر ہے. شب قدر کے بارے میں ہر مومن جانتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے, اور پھر یہ یقین نہیں ہوتا کہ کون سی رات شب قدر ہے. یہاں پر تو متعین اور مقرر ہے کہ پہلی رات آئے گی تو شب قدر کی برابر, دوسری آئے گی تو شب قدر کی برابر, تیسری آئے گی تو شب قدر کی برابر, ایسی 10 راتیں آئیں گی. ان 10 راتوں کو اگر کوئی شخص اللہ کے سامنے عبادت اور نیکی کے اندر گزارتے, گناہوں سے بچتے ہوئے 10 شب قدر کا ثواب اسے ملے گا, اور 1 شب قدر کا ثواب کم سے کم 83 سال 4 مہینے ہے. 83 سال 4 مہینے, جس کا مطلب ہو گیا کہ تقریباً 8,500 سال ان 10 دنوں میں شب بیداری کرنے کا مطلب ہوا تقریباً 8,500 سال. 850 سال ہے کسی کی عمر 850 سال کی؟ ان 10 دنوں میں محنت کر کے وہ اتنا ثواب اور اتنا سرمایہ جمع کر لے, کتنا خوش قسمت ہے وہ. اور میں نے بتا دیا کہ پوری رات بیدار رہنا نہیں ہے, اپنی طاقت کے مطابق بیدار رہو. اس طرح کہ تندرستی کو بھی نقصان نہ پہنچے, آرام بھی پورا ہو, اور دن کے کاروبار میں بھی کوئی خلل نہ پڑے کہ کام کر رہا اور سو رہا ہے, اونگ رہا ہے, یہ بھی نہیں, آرام پورا کرے. اور جتنی ہمت ہو اتنی شب بیداری کر لے. جو بوڑھے کمزور اور ضعیف ہوں گے یا بیچارے ایسے مشغول اور مصروف مسلمان ہوں گے کہ وہ تمام رام کے ان کو کوئی وقت نہیں ملے گا ذرا بھی عبادت کرنے کا, تو ان کے لیے بھی موقع شریعت نے دیا ہے کہ ایسے معذور قسم کے لوگ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے, پوری رات کی شبیداری کا ثواب مل جائے گا. یہ حدیث شریف میں آیا ہے. بتائیے اب کس کو عذر باقی رہ گیا؟ بہرحال یہ دس راتیں جو آ رہی ہیں, دس دن جو آ رہے ہیں, جو دس تاریخیں آ رہی ہیں, پہلے ہی سے میں نے آپ کو بتا دیا. ہمت کر لیجیے, اور ہمت مرنا مدد خدا. آدمی ہمت کرتا ہے مدد آ جاتی ہے اللہ کی. ہمت کر لیجیے کہ کچھ کر لیں گے, اپنی توفیق اور طاقت کے مطابق کر لیں گے. انشاءاللہ سینکڑوں سال کا سرمایہ جمع کر لیں گے. ایسا سرمایہ کہ جو ختم ہونے والا نہ ہوگا, بلکہ اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے. آج بس اتنا ہی میں نے عرض کیا ہے, اور ان دس تاریخوں میں بعض ایام ایسے ہیں کہ ان کی اور زیادہ خصوصی فضیلت ہے. وہ ان
مجلس میں اس عشرے کے بارے میں کچھ ذکر کیا تھا جو چل رہا ہے, اور مجھے بس اتنی بات عرض کرنا ہے کہ یہ زمانہ جو گزر رہا ہے بڑا مبارک زمانہ ہے. اس میں کچھ عمل کر لینا چاہیے, کچھ آخرت کی کامیابی کے طریقے اختیار کر لینا چاہیے. گزشتہ مجلس میں میں اسے تفصیل سے بیان کر چکا تھا. آج مجھے اتنی بات کہنا ہے کہ سنیچر کے دن 9 تاریخ ہے, آنے والے سنیچر کو, اور اتوار کو 10 تاریخ ہے. یہ دونوں دن اس پورے عشرے میں سب سے زیادہ افضل ہے. 9 تاریخ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے, اس کا روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنا, اس کی بڑی فضیلت اور بڑا اجر و ثواب حدیثوں کے اندر آیا ہے. روزے کے بارے میں تو یہاں تک آیا ہے جو 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور آنے والے اگلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 2 سال کے گناہ, اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا جیسا کہ صحابہ کرام سے منقول ہے کہ ایسا شخص جو روزہ رکھے گا اس کے لیے ضمانت مل گئی اس بات کی کہ وہ 1 سال اور زندہ رہے گا. یہ ضمانت مل گئی, اس لیے کہ آنے والے سال کا روز, آنے والے سال کے گناہوں کی معافی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب وہ زندہ رہے گا تو گناہ ہوں گے اور پیشگی ان کو معاف فرما دیا اللہ تعالی نے, تو 1 سال کی مزید مہلت اس کی عمر میں اور مل گئی. ہم میں سے جو مزید ایک سال زندہ رہنا چاہتا ہے اور چاہیے، اس لیے کہ مومن کو طویل عمر مل جانا اس کے حق میں بہتر ہے، جبکہ فاسق اور فاجر کے حق میں طویل عمر بری ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر مومن کو اللہ تعالی طویل عمر عطا فرمائے تو یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ دو حال سے خالی نہیں، اگر وہ گناہگار ہے تو بہت ممکن ہے کہ اسے توبہ کی توفیق ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے توبہ قبول کر کے، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور اگر وہ نیک شخص سے نیکیاں ہی کرتا رہتا ہے تو جتنی بھی مزید عمر طویل ہوتی چلی جائے گی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں اور دونوں حالتوں میں مومن کے لیے طویل عمر قابل مبارک بات ہے، طویل عمر کی تمنا کرنا گناہ نہیں ہے، طویل عمر کی خواہش رکھنا کوئی گناہ کی بات نہیں، جرم کی بات نہیں، بشرطے کہ مومن ہو اور نیکی کرنے والا ہو۔ لہذا اور پھر ایک بات اور بھی اسی ذیل میں عرض کر دوں کہ بہت سے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے چل دیتا ہے، کھڑے کھڑے گر جاتا ہے، پہلے سے موت کا کوئی موت کی کوئی علامت اور کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مومن ہے اور اس نے اپنا معاملہ صاف کر رکھا ہے تو اس کے حق میں یہ موت جو ہے اچانک موت اس کے حق میں راحت ہے، اس لیے کہ وہ تو بالکل پاک و صاف ہوا بیٹا ہے، موت آ گئی اچانک لوگوں کی خدمت کرانے سے اور بیماری کی تکلیف سے بچ گیا۔ اور اگر وہ گناہگار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، تو اچانک موت اس کے حق میں قابل افسوس ہے، اس لیے وہ تو یہی سوچتا رہا کہ ذرا موت قریب آ جائے تو پھر میں توبہ کر لوں گا اور نیک بن جاؤں گا، لیکن موت نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ یہ کام کر لیتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کے لیے طویل عمر کوئی بری چیز نہیں، اگر کوئی مومن اس کی خواہش کرتا ہے تو بالکل جائز ہے، لیکن اسی طرح کہ اس طویل عمر کے اندر وہ اپنے معاملے کو صاف کر لے، توبہ تلا کر لے اور سچی توبہ کر لے تو وہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے۔ لہذا جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک سال مزید مہلت اور مل جائے تاکہ کھلا کام کر لیں، کھلا نیکی کر لیں، یہ کر جائیں وہ کر جائیں، تو ان کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں، اللہ کے لیے یہ روزہ رکھیں، نیت نہ کریں کہ میری عمر زیادہ ہو جائے گی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ یہ روزہ رکھ لیں، اس کے ماتحت خود بخود یہ مقصود حاصل ہو جائے کہ سال بھر کی اسے مہلت مل جائے گی۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو صرف کتاب میں آ گئی، بلکہ اوپر سے دیکھ جائیے، نیچے تک آ جائیے، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اللہ کے نیک بندے اس دن میں اور اس تاریخ میں روزہ رکھتے ہیں، مگر جب ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا عذر پیش آ جاتا ہے کہ وہ نو تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو تاریخ کا خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی آپ ترغیب دیا کرتے تھے. آپ حیات رہے، لیکن جب آپ کی وفات ہونے والی تھی تو اس چار آپ روزہ نہ رکھ سکے، نو تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکے، اس لیے کہ آپ حج کرنے تشریف لے گئے تھے، یہ آپ کا آخری حج تھا. نو تاریخ کو حاجی کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے. آپ نے اس لیے روزہ نہیں رکھا. واپس آنے کے بعد 3 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. ایسے ہی اگر اپنے بزرگوں کو دیکھیں جو اللہ کے نیک اور خاص مقرب بندے، تو وہاں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ روزے رکھتے رہے اور حیات ان کی طویل ہوتی رہی. 80 سال، 85 سال، 90 سال، 200 سال، لیکن جب ان کا وقت پورا ہوا تو یا تو کسی بیماری میں جو مبتلا ہو گئے کہ جس سے روزہ نہ رکھ سکیں، ورنہ اکثر وہ بیشتر حج میں چلے گئے، روزہ نہ رکھ سکے 9 تاریخ کا، لہذا اسی سال ان کی وفات ہوگی، تو ان کو پورا سال نہیں ملا. میرے بعض اساتذہ کرام کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ روزے رکھتے رہے اور خوب رکھے، لیکن جب ان کا وقت آ گیا تو وہ حج کو چلے گئے، اللہ نے بھیج دیا. وہاں جا کر روزہ نہ رکھ سکے، واپس آئے، اسی سال کے اندر اندر وفات ہو گئی، پورا سال نہ ہو سکا. تو یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا تجربہ ہے. اس لیے اس دن کا یعنی 9 تاریخ کا روزہ رکھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے. جتنی بات اور عرض کرتا چلوں کہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ سے مراد وہ ہے جو ہمارے اعتبار سے ہے. یہاں پر اگر ہم سعودی عرب چلے جائیں تو پھر وہاں کا حساب چلے گا، اور اگر ہم اور آگے چلے جائیں تو وہاں کا حساب چلے گا. ہر جگہ کا حساب وہی ہوگا کہ جہاں پر چاند کے اعتبار سے تاریخ آتی ہے، اور اس کے اندر یہ نہ سمجھا جائے کہ جی سعودی عرب میں تو ایک دن پہلے ہو گیا، اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے دینے کی، خوب دیتے ہیں. 9 تاریخ جو ایک دن ہمارے یہاں سے ایک دن پہلے ہوگی سعودی عرب میں، وہاں پر 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ جو جو انعامات مخلوق اور بندوں کو عطا فرمائیں گے، وہی انعامات اگلے دن 9 تاریخ میں ہمیں عطا فرمائیں گے. اس لیے اس کا بالکل خیال نہ کرنا چاہیے. یہ تھی حضرت 9 تاریخ کے بارے میں. پھر 10 تاریخ آ رہی ہے جو ہمارے یہاں کے اعتبار سے اتوار کے دن ہوگی، یہ عید کا دن ہے. عید کے دن 2 کام بڑے اہم ہیں اور وہ ضروری ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت پر لازم کیے. پہلی چیز تو ہے نماز عید پڑھنا، اور ہر اور بہت سے مسلمان نماز عید میں شریک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام نمازوں کے پڑھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. لیکن عید کی نماز تو ایسی ہے کہ وہ ماں ہمارے بھائی جو بیچارے سال بھر تک نماز کے قریب نہیں جاتے, حتیٰ کہ جمعے کی بھی نہیں پڑھتے, عید کے دن وہ بھی اللہ کے سامنے سر جھکا دیتے. تو عید کی نماز یہ لازم ہے, یہ مردوں کے اوپر ہے, بالغ مردوں پر, عورتوں پر عید کی نماز نہیں, ان کے اوپر کوئی نماز نہیں ہے عید کے دن صبح کے بعد سے لے کر زہر تک. وہی ان پانچ وقت کے فرض ان کے اوپر ہیں, باقی کوئی نماز عورتوں کے لیے نہیں ہے. عید کے دن یہ بھی آپ مسئلہ جانتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھنا یعنی اشراق وغیرہ پڑھنا جائز نہیں, اور عید کی نماز کے بعد اپنے گھر میں آ کر پڑھنا جائز ہے چاشت کی نماز, باقی کوئی نوافل اس دن نہیں ہے. اس کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں, اس لیے کہ بعض حضرات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے عید کے دن بھی اشراق کا فکر کرتے ہیں. عید کے دن جو اسلامی عید ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا نقشہ اس کا سنائے دیتا ہوں. یہ اسلامی عید ہے, اسلامی عید کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ہم نے کافروں کی, عیسائیوں اور یہودیوں کی تقلید میں اپنی عید کو ایک رسم بنا لیا ہے, حالانکہ عید کا دن عبادت کا دن ہے, عید کا دن اللہ کی فرما برداری کا دن ہے, مگر ہم نے اس کو ایک رسم بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے عید کی اصلی روح نکل گئی. ہماری عید جو ہوتی ہے وہ بے روح ہوتی ہے, اس میں اسلامی روح ہوتی نہیں, اس لیے اس کا وہ لطف نہیں آتا اور وہ نور پیدا نہیں ہوتا کہ جو عید کے اندر پیدا ہونا چاہیے. عید کے دن مومن کے قلب میں اللہ تعالیٰ نور ڈالتے ہیں. اگر وہ صحیح طریقے سے عید کر رہا ہے تو اس نور کو محسوس کرے گا, اور اگر رسم کر رہا ہے تو پھر اس نور, وہ نور اس سے قریب بھی نہیں آئے گا. تو ہماری عید جو ہے ایسی رسموں کے اندر پھنس گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی روح نکل گئی. اسلامی عید نہایت سادہ ہے, اسلامی عید اللہ کی عبادت اور اس کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے. اسلامی عید کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانے کا نام ہے. اسلامی عید اللہ کا شکر ادا کرنے کا نام ہے, اور اسلامی عید یہ نہایت سادہ اور کم خرچ ہے. اسے خوب سمجھ لیجیے, بقرعید پر تو خیر اتنا زور نہیں ہوتا, فضول خرچی کا جتنا زور چھوٹی عید پر ہوتا ہے. چھوٹی عید پر اتنا زور ہوتا ہے فضول خرچی کا کہ آپ دیکھ کر حیرت کریں گے, طاقت نہیں, گنجائش نہیں. قرض لیتے ہیں, قرض کے فکر میں مبتلا ہوتے ہیں, سود پر قرض لیتے ہیں, بینکوں سے قرض لیتے ہیں فضول خرچی کرنے کے لیے. یہ اسلامی عید نہیں, اسلامی عید تو یہ ہے کہ گنجائش کے مطابق زیب و زینت کی جائے اور گنجائش کے مطابق اچھا لباس پہن لیا جائے. گنجائش کے مطابق حتیٰ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہ ہوں تو عید کے دن وہ پرانے کپڑے ہی دھو کر صاف کر کے پہن دے, اس کی عید ہو گئی. کتنی سادہ عید ہے. اس عید کے اندر پہلی چیز تو ہے نماز عید, کہ اچھی طرح اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے خوشبو لگا کر اور گنجائش کے مطابق اچھا لباس پہن کر زور سے گھر سے نکلتے ہی بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے راستے میں جائیں. تکبیر آپ کو یاد ہے وہ ایک دن پہلے سے شروع ہو جاتی, ہر فرض نماز کے بعد وہ تکبیر شروع ہوتی, اللہ اکبر اللہ اکبر آخر تک. یہ تکبیر بلند آواز سے, اتنی بلند آواز سے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, راستے میں پڑھتے ہوئے عیدگاہ چلے جائیں. عیدگاہ میں داخل ہوتے ہی تکبیر ختم ہو جائے گی, وہاں پر تکبیر نہیں ہے. وہاں پر بیٹھ جائیں آرام سے, اللہ کا ذکر کریں, درود شریف پڑھیں, استغفار کریں, اس لیے کہ فرشتے آپ کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں, اللہ کی طرف سے نعمتیں رحمتیں اتر رہی ہیں, دعاؤں کی قبولیت کے تمام اسباب اللہ نے مہیا فرما دیے ہیں. اس لیے عیدگاہ میں جا کر کوئی شور و شغب نہ کریں, کھیل کود نہ کریں, بلکہ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں, اس کے بعد سنت کے طریقے پر نماز ادا کریں, خود وقت سنیں اور واپس آ جائیں. تکبیر بس اسی وقت ہے, اس کے بعد نہیں. البتہ عید کی نماز کے بعد بھی تکبیر کہی جا سکتی, تکبیر تشریق اس کو کہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے دوسرا فریضہ ہے, اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو پھر اللہ کے نام پر قربانی کریں اپنی طرف سے سب سے پہلے. یہ قربانی ہر اس مومن بالغ عاقل بالغ پر لازم ہے جس کو اللہ نے گنجائش دی ہے اور اس کو اتنا مال دیا ہے, یعنی نصاب کی مقدار اس کے پاس مال موجود ہے, چاہے وہ عید کے دن ملا ہو یا عید کے دوسرے دن ملا ہو یا تیسرے دن, یعنی قربانی کے تین دنوں میں سے اگر اتنا مال کسی کو اللہ نے عطا فرما دیا تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے. یہ قربانی ہر صاحب حیثیت پر ہوگی. اگر کسی گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے 10 آدمی رہتے ہیں, 5 مرد اور 5 عورتیں مثلا, اور یہ 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں, تو ان 10 پر قربانی ہوگی. اور اگر کوئی بھی ان میں سے صاحب نصاب نہیں تو کسی پر لازم نہیں. یہ قربانی صاحب حیثیت پر لازم ہے. ترمذی شریف کی حدیث میں آیا ہے, من وجد ساعتا فلم یضح فلا یقربن مصلانا, جس کو اللہ تعالی نے وسعت دی ہے گنجائش دی ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا, تو آپ نے اس کو فرما دیا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے, مسلمانوں کے اجتماع میں داخل نہ ہو, اس لیے کہ وہ گناہگار ہے اور گناہگار کو ایسے اجتماع میں شریک کرنے کے اوپر آپ نے تنبیہ فرمائی. اس لیے یہ قربانی ہر اس عاقل بالغ پر واجب اور لازم ہے جو صاحب حیثیت ہو. یہ قربانی پہلے اپنی طرف سے لازم ہوگی. اگر کسی اللہ نے اور زیادہ وسعت عطا فرمائی ہے تو دوسروں کے نام پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اپنے بعد والدین ہیں, چاہے وہ زندہ ہوں یا اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں, اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو والدین کی طرف سے قربانی کرے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کا حق تو والدین سے بھی زیادہ ہے. اگر اللہ نے اور وسعت عطا فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں. اسی طرح درجہ بدرجہ صحابہ کرام ہیں, تو یہ سب وسعت کے اوپر بات ہے. قرض لے کر قربانی کرنا واجب نہیں, اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کی جائے. اگر قرض لے کر کرے گا تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل قرض کا ادا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے, سال بھر تک پریشان رہے گا. اور اگر بغیر قرض کے, اگرچہ وہ صاحب نصاب نہیں مگر اتنی وسعت ہے اس میں کہ قربانی کا ایک حصہ کر سکتا ہے, کر لے تو بڑا افضل ہے, بہت افضل ہے. تجربہ اس بات کو بتاتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ان ایام میں قربانی کرتا ہے, سال بھر تک اللہ تعالیٰ اس کو وسعت عطا فرماتے رہتے ہیں اور سال بھر تک اس کی کفالت اچھے طریقے سے کرتے رہتے ہیں. تجربہ یہ, یعنی ہے تو اس کے اندر ثواب بھی ہے, ایسا ثواب ہے جیسا کہ آپ سن لیں گے عید کے بیان میں کہ جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ملے گی, ثواب تو اتنا. ساتھ ہی ساتھ دنیا کا یہ فائدہ کہ سال بھر تک اللہ تعالیٰ اس کو وسعت اور فراخی کے ساتھ رزق عطا فرمائیں. اس لیے اس کو رغبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اس فریضے کو انجام دینا چاہیے. میں مسائل بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں اس وقت, مسائل تو حضرات مفتی صاحبان آپ کو بتا دیں گے. جو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ انہیں سے دریافت کر لیں, وہ صحیح رہنمائی انشاءاللہ کر دیں گے. میں تو اس وقت صرف اتنا عرض کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ یہ تین دن اور خصوصیت کے ساتھ 10 تاریخ قربانی کے دن ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, ما ہذہ الاباحی یا رسول اللہ, یہ ان تین دنوں میں قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کا طریقہ ہے. انہوں نے قربانی پیش کی تھی جس کا قصہ آپ حضرات جانتے ہیں. پہلے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی پیش کی اور پھر اللہ نے اس کو تبدیل فرما دیا مینڈے سے, تو مینڈے کی قربانی انہوں نے کی اللہ کے نام پر. وہ اللہ کو ادا ایسی پسند آئی کہ بس اس طریقے کو رائج کر دیا, بلکہ لازم اور واجب کر دیا. بعد میں آنے والے دین یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں دی. اس لیے آپ بڑے اہتمام کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے دو مینڈے قربانی میں دی مدینہ میں. سینگ والے تھے, چت کبرے تھے, موٹے تازے تھے, تو آپ کا یہ معمول رہا. اور جب حج میں تشریف لے گئے آخری حج میں, تو وہاں پر آپ نے 100 اونٹ کی قربانی پیش کی. 100 اونٹ جن میں سے 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی ماندہ جو تھے 37 وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ذبح کرائے. تو اتنا اہتمام آپ نے فرمایا قربانی کا, اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آ گئی. صحابہ نے پھر پوچھا کہ فما لنا فیھا یا رسول اللہ, اس میں ہمیں کیا ملے گا, کیا اجر و ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ, ایک بال کے عوض میں ایک نیکی یہ ملے گی. صحابہ نے پوچھا کہ یہ بال اگر کوئی اون والا جانور کیا جائے تو وہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا اون کے ہر ریشے کے عوض میں ایک نیکی ملے گی. اتنی فضیلت والی چیز ہے. مسئلہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ان دنوں میں اگر کوئی قربانی کی قیمت کا صدقہ کر دے, ہے بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں قربانی کی قیمت کا صدقہ کر دے تو اس سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا, وہ اس کے اپنے حال پر باقی ہے. اس لیے کہ صدقہ کرنا ایک مستقل عبادت, قربانی کرنا دوسری مستقل عبادت ہے. اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے نماز پڑھنے سے روزہ ادا نہیں ہوگا, روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوگا, یہ مستقل عبادتیں ہیں. اس لیے صدقہ دے دینے سے اس کی قیمت کا قربانی ادا نہیں ہوگی, یہ فریضہ اپنے حال پر برقرار رہے گا. اس میں ان 3 دنوں میں تو قربانی ہی کرنا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان 3 دنوں میں اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے, جس کو آپ نے خون بہانے سے تعبیر کیا. خون بہانا ہے اور فرمایا کہ یہ ایسی عبادت ہے ان 3 دنوں میں کہ اس قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پر بھی گرنے نہیں پاتا کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے. زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قبول فرما لیتے ہیں. اس قربانی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نہایت خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو, اس میں تنگ دلی بالکل نہ کرو. اس لیے کہ اس کا جو اجر و ثواب ہے اور ان 3 دنوں کے اندر جو اس کی عظمت اور فضیلت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ جب ملے گی تو اس وقت کہیں افسوس نہ کرنا پڑے کہ ہم نے کیوں خوش دلی سے یہ کام نہ کیا. اس لیے اس کی طرف توجہ کی جائے دنیا کے خرچے تو چلتے ہی رہتے ہیں، وہ تو کبھی بند ہوں گے ہی نہیں. اللہ کی راہ میں یہ تھوڑا سا خرچہ کر دیا جائے جو لازم دیے، لہذا ان تین دنوں میں خوب محنت کی جائے اور جتنی عبادت ہم کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ یہ تین دن جس طرح قربانی کے لیے خاص ہیں اسی طریقے سے اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے بھی. حضرات صحابہ کرام ان تین دنوں میں ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی دو دن تک بڑے جوش کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے. قرآن کریم میں ہی اس کا ذکر ہے، کذالک سخرھا لکم لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. تم اللہ کی تکبیر کہو اور اس کی عظمت بیان کرو کہ اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے، اتنے بہترین کام کیا. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو ان ایام میں تکبیر میں رہے، لا الہ الا اللہ اور دوسرے ذکر کے آپ کو مشغول رکھ کے دوسرے ایام میں ذکر کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا اور اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا ان تین دنوں میں. یہی حال یوم عرفہ کا بھی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کر دیا، بس اتنی بات آج مجھے عرض کرنا ہے. اگلے سنیچر کو انشاءاللہ مجلس نہیں ہو سکے گی، درس نہ ہو سکے گا، اس لیے کہ وہ بالکل تیاری کا دن ہوگا، عید کی تیاری، قربانی کی تیاری. بہت سے حضرات وقت پر جانور خریدتے ہیں، وہ بھی مشغول ہوں گے، تو اس لیے اس کا میں نے پہلے ہی اعلان کر دیا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان اوقات سے اور ان ایام سے پوری طرح کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نیکیوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور نیکیاں کرنے کی ہمیں خوب توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری تمام عبادتوں کو، تمام نیکیوں کو اور قربانی ہم کریں تو اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور ہمیں ذرا بھی محروم نہ فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.